आप यहाँ रहते ही नहीं करते, चले जाते हैं। एक दफा क्या हुआ, आए दिन यहाँ से भाग जाते, सलाम दुआ भी नहीं करते, सलाम फेरते एक दिन निकल जाते हैं गैरों की तरह। कैसी तरह है, जानवर ले लिया, अजीब बात हमारे हजरत की याद आ गई। अभी ये किताब है, लेके जाइएगा आप लोग, इसमें हमारे हजरत शेखुल अरब वल अजम आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना शाह की मोहम्मद अख्तर साहिब रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ बयानात में से वो मलफूजात जो ईदैन के मुतालिक हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, इनसे मुतालिक खास खास बातें इस किताब में एक ही जगह कर दी, मुख्तलिफ बयानात की किताब लेके जाइए। हमारे हजरत ने फरमाया कि देखो कुर्बानी उस पर वाजिब है जो साहिब निसाब है ना, लेकिन नफ्स पर कुर्बानी बानी फर्ज है, उसमें किसी की छूट नहीं। नफ्स की कुर्बानी हर वक्त फर्ज है, जिसके पास माल हो या माल ना हो। और एक और वजह से भी नफ्स की कुर्बानी फर्ज है कि वो आदमी जो गुनाह करता है वो साहिब निसाब, साहिब निसाब है वो, उस पर गुनाह से बचना और अपने दिल पर ये कुर्बानी झेलना, नफ्स की कुर्बानी करना, ये वाजिब है। आप कुर्सी ले लें, नफ्स पर कुर्बानी हर वक्त वाजिब है, चाहे उसके पास माल हो या ना हो, क्योंकि हर बनी आदम खताकार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुल्लुकुम खताउन अला कुल्लुकुम खताउन व खैरुल खताइन अत्तवाबून, कि तुम सब के सब खताकार हो, जब हम खताकार हैं तो हर वक्त कुर्बानी नफ्स की वाजिब है, नफ्स पर हर वक्त छुरी चलानी। कौन कौन तैयार है इस कुर्बानी के लिए, है ना, नफ्स पर कुर्बानी फर्ज ऐन है, गुनाह से बचना फर्ज ऐन है, और नफ्स तकाजा करता है गुनाह करना, और तकाजा उसका करना, तकाजा करना कोई गलत बात नहीं है, उसका काम ही यही है। लेकिन मुसलमान का काम क्या है, अल्लाह के आशिक का काम क्या है, कि उस तकाजे को कुचल देना, उस पर अमल नहीं करना। सुनाइए, आप इतने पीछे बैठ जाते हैं कि मुझे नजर नहीं आते आप।
शेख उल अरब वल अजम आरिफ बिल्लाह,
अच्छी जगह रखो इसको, कहाँ रखा हुआ है, ऐसी जगह रखा है। बाजे लोग तस्बीह भी करते हैं तो वो तस्बीह भी वहीं, तो थोड़ा हटा के रखना चाहिए।
شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمت اللہ علیہ کا نعتیہ کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو میں سیدی و سندی مولائی عارف باللہ حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے آپ کو سنا رہا ہوں. نظر جس کا عنوان ہے دیار مدینہ، کا عنوان ہے دیار مدینہ. نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، ہے دل اور جان قرار مدینہ، وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر، شہیدوں کے خون شہادت کا منظر.
آج بھی کہیں کھانے پہ جانا ہے؟ کھانے پہ جانا ہے کہیں؟ دعوت ہے آپ کی آج کہیں کھانے پہ؟ تو اتنی جلدی کیا ہے؟ دو تین مرتبہ تو پڑے گا.
نظر ڈھونڈ نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، ہے دل اور جان پہ قرار مدینہ، نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، ہے دل اور جان پہ قرار مدینہ، وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر، وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر، شہیدوں کے خون شہادت کا منظر. نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، ہے دل اور جان پہ قرار مدینہ.
سبحان اللہ، کیا محبت تھی صحابہ کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مورچہ جہاں تھا تو آپ کی حفاظت کے لیے صحابہ تیروں کو اپنے اوپر لے لیتے تھے، اپنے اوپر تیروں کو لے لیتے تھے، آپ کو زخم نہ لگے، تیروں کا سامنا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی خراش آ جانا بھی ان کو پسند نہیں، جان دینا ان کے لیے آسان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمولی سی خراش آ جانا ان کو منظور نہ تھا. اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے کہ گناہ سے بچنے میں کبھی برادری آڑے آ جاتی ہے، کبھی رشتہ داری آڑے آ جاتی ہے، کبھی دوست یار آڑے آ جاتے ہیں، دل میں خوف ہے کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، ملا ہو گئے، پرانے ہو گئے، کس راستے میں جا رہے ہیں، یہ حال ہے ہمارے، ایسا ایمان کمزور ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں قوی ایمان عطا فرمائے، اللہ اور رسول کی باتوں پر دل و جان سے فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ سے بچنے کی 100% توفیق عطا فرمائے، ہمت کے ساتھ، شیرانہ ہمت کے ساتھ صحابہ جیسا ایمان اللہ ہمیں عطا فرمائے، ایمان ہمارے دلوں میں، ہماری جانوں میں، ہمیں ہماری رگ و جان میں پیوست کر دے، اور اس کا حصول کا طریقہ کیا ہے، اس ہمت ہمت کہاں سے آتی ہے، ہمت والوں کے ساتھ رہنے سے، جتنا ساتھ رہو گے اولیاء اللہ کے ساتھ جتنا رہو گے تو اتنا ہی زیادہ ہمت آتی جائے گی، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ بھرا کے جل گئے، یہ اللہ والے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لو اور اس سے اپنے دل کی بات کی اطلاع کیا کرو اور جو مشورہ دے اس پہ عمل کرو اور اس کی صحبت میں آنا جانا رکھو، اس کے ساتھ کچھ وقت رہو، انشاءاللہ یہ ہمت پیدا ہو جائے گی۔ گھوڑے کا بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ ٹانگوں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، مویشیوں کا جو گائے بیل کا بچہ، بکری کا بچہ کیسے ہوتا ہے، کھڑے ہونے میں بھی اس کو کئی دن لگتے ہیں، لیکن اس گھوڑے کے بچے کو کوئی ڈنڈے مارتا ہے کھڑا ہو جائے نہیں، بلکہ وہ خود ہی گھوڑوں میں رہ کے دوڑنا سیکھ جاتا ہے وہی بچہ۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے سے ان کے جیسے کردار، ان کے جیسے اخلاق، ان کے جیسی ہمت، ان کے جیسی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے شہادت سے ہمیں سبق لینا چاہیے، انہوں نے کس کس طرح اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنی عزت آبرو کو اللہ اور اس کے رسول پر فدا کر دیا۔ ہم سے تو وہ تقاضے نہیں ہیں، ہم سے تو صرف اتنا تقاضا ہے کہ ہم اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کریں، گناہ نہ کریں، بس اللہ والے ہو جائیں گے۔ کمزوری کا زمانہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، جانتے ہیں ہمارے بندے کمزور ہیں، تو اب کیا معاملہ ہے، بس چلو تم گناہ سے بچ جاؤ، ہماری دوستی تمہارے، وہ مشقت، وہ مجاہدہ صحابہ جیسا کر سکتا ہے آج کوئی، وہ فاقوں میں رہنا، کئی کئی دن فاقوں سے رہنا اور پیٹ پہ پتھر باندھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی زیارت کے لیے اور چبوترہ صفا پہ رہنا، اصحاب صفا کے چبوترے پہ رہنا، وہاں سے بے فکر ہو کے وہاں صرف اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ان حضرات نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا، آسان تھا ان کے لیے، لیکن ہمارے لیے ایک وقت کا کھانا چھوڑنا آسان نہیں، کمزوری کا زمانہ، لیکن گناہ تو ہم چھوڑ سکتے ہیں، گناہ چھوڑنے میں تو کوئی مشقت نہیں ہوتی، اس لیے عہد کرو دل میں کہ اب اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، جس نے یہ عہد نہ کیا اور جس نے یہ عمل نہ کیا وہ پھر بڑے نقصان میں رہے گا، بڑے نقصان کا سودا اس نے کر لیا، جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے یا کہیں اور جانا، اللہ ہی کے پاس جانا، تو ان کو راضی کرنے سے کام بنے گا یا کہ شیطان کو راضی کرنے سے کام بنے گا۔
نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، ہے دل اور جان بے قرار مدینہ، دیکھو عہد پر شجاعت کا منظر، وہ دیکھو عہد پر شجاعت کا منظر، شہیدوں کے خون شہادت کا منظر، وہ ہے سامنے سب سے گنبد کا منظر، اسی میں تو آرام فرما ہے سرور
صلی اللہ علیہ وسلم۔
مسکن ہے شاہ ہے مدینے کا خطر یہ مسکن ہے شاہ ہے مدینے کا خطر فلک بوسا زن ہے یہاں کی زمین پر فلک بوسا زن ہے یہاں کی زمین پر
70,000 فرشتے روزانہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آتے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے اور ان میں سے ہر فرشتے کی ایک ہی مرتبہ باری آتی ہے، دوبارہ وہ فرشتہ نہیں آتا. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان. فلک وہ سزن ہے یہاں کی زمین پر.
یہ مسکن ہے شاہ مدینے کا اختر یہ مسکن ہے شاہ مدینے کا اختر فلک بوسا زن ہے یہاں کی زمین پر نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ ہے دل اور جان قرار مدینہ وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ ہے دل اور جان بے قرار مدینہ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ تعالیٰ. آج لوگ کیا جانور لے دیں گے روم میں؟ بعض دوست نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کی خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں. ایک اشعار دل میں پڑھنے کا چاہیے تھا، وہ پڑھ دیتا ہوں. پڑھ دوں گا. شعر میرے مرشد محبوب سیدی حسن دی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. ان کا عنوان ہے سکون دل در مجلس اہل دل. اللہ والوں کی مجلس میں جو سکون ملتا ہے اس کو بیان کیا ہے، اور دنیا داروں کی مجلس میں کیا ملتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کی مجلسوں میں انیس اکبر الہ آبادی ایک شاعر ہیں ہندوستان کے بزرگ اللہ والے، ہمارے حضرت کے پاس آیا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں اہل دنیا کی مجلسوں میں انیس عجب و تکبر ملتا ہے نا. اللہ والوں کے دلوں کے اللہ والوں کے پاس اللہ والوں کی صحبت میں سکون دل ملتا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ جس طرح کسی گھر میں فریج ہے، اور ایک گھر میں فریج نہیں ہے, تو جس گھر میں فریج نہیں ہے وہ آدمی اپنے پڑوسی کو کہتا ہے کہ بھائی یہ پانی کی ہماری بوتل تھوڑی دیر اپنی فریج میں رکھ لو, تو تھوڑی دیر بعد ہم لے لیں گے, تھوڑی دیر بعد اس میں بھی ٹھنڈا پانی ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا فریج نے کوئی تقریر کی ہے؟ فریج کوئی تقریر کرتا ہے؟ فریج میں بوتل رکھی اس کے اندر جو ٹھنڈک تھی وہ جو منتقل ہو گئی. اسی طرح اللہ والوں کے دل میں جو سکون ہوتا ہے, اللہ کی یاد کا جو سکون ہوتا ہے, سکون قلب ہوتا ہے, نور ہوتا ہے, وہ دلوں سے دلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. جس طرح فریج میں رکھنے سے بوتل ٹھنڈی ہو گئی, اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, سکون ملتا ہے. سوائے تیرے کوئی ٹھکانا اگر آزمانا ہو, جس کو آزمانا ہو وہ آزما لے. اور جو خوش قسمت ہوتا ہے وہ بزرگوں کی بات پہ کیا کہتا ہے؟ آمنا وصدقنا. اور جس کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ آزما لے. فرمایا حکیم الامت نے کہ بادشاہ کی پاس صحبت میں 6 مہینہ رہ لو, کسی وزیر کی صحبت میں 6 مہینہ رہ لو, کسی فلم اسٹار کی صحبت میں 6 مہینہ رہ لو, اور ایک خوشی اللہ والے کی صحبت میں بھی 6 مہینہ رہ کے دیکھ لو, فرق پتہ چل جائے گا. 6 مہینہ نہیں تم ایک ہفتہ ہی رہ کے دیکھ لو, ایک ہفتہ رہ کے دیکھ لو. تو کمزوری کا زمانہ ہے نا, 6 مہینے کے نام سے لوگ ڈر جاتے ہیں. حالانکہ پہلے زمانے میں 10-10-20-20 سال اللہ والے کی خدمت کرتے تب اللہ سے تعلق نصیب ہوتا, اب کمزوری کا زمانہ. تو تم ایک ہفتہ ہی رہ کے دیکھ لو, تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سکون کس میں, نہ مال میں ہے, نہ چمک دمک میں ہے, نہ فلم اسٹاروں کے پاس ہے. سب دھوکہ ہے, سب دھوکہ ہے. عالم ہما دردست دوامی فاحت, فقیر غزامی طلبم, فقیر غزامی طلبم, مشاہ اشتہامی فاحت. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ سارا عالم درد سے بھرا ہوا ہے, سارا عالم. جس کو چھیڑو اندر کی کہانی دکھ بھری ہے. اس فیکٹری بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, گاڑی بھی ہے, لیکن اندر جو اس سے تھوڑا چھیڑو کہ بھائی کیا حال ہے, ذرا کان میں ہمارے بتاؤ خوش ہو, تو ایک دکھ بھری کہانی سنائے گا. کسی کو بھی چھیڑ کے دیکھ لو سوا اللہ والوں. ہاں سب دھوکہ ہے, وہ کوئی چمک دمک ہے. تو فرمایا سارا عالم درد سے بھرا ہوا ہے, فقیر روٹی چاہتا ہے اور بادشاہ بھوک چاہتا ہے. بھوک کہہ رہا ہے مجھے بھوک نہیں لگ رہی, چورن لا دو کہیں سے کوئی. سارا عالم پریشان ہے سوا اللہ والا. اس لیے نہیں, ایک بزرگ فرماتے ہیں نہیں رہتے ہیں ہم, کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا. سید مبین, نہیں رہتے ہیں ہم, کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا, کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا, اللہ والوں کے پاس رہو. سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب, جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سنا, کسے میں زخم جگر دیکھا, دنیا والے تو بے وفا ہیں, وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں. یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں, وفا کی قیمت سے بے خبر. Oh. ظلم، اپنی جان سے میں کیوں ظلم کروں ان دنیا دا دنیا والوں پہ مرنے سے، کیوں ان کی وجہ سے میں اپنے اللہ کو ناراض کروں، دوستوں کی وجہ سے، ماں بہن کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، بعض ماں باپ دین میں رکاوٹ بن رہے ہیں، بعض ماں باپ دیندار ہیں اولاد رکاوٹ بن رہی ہے، عجیب دنیا ہے، تو ان دنیا والوں کی وجہ سے میں اپنے اللہ کو کیوں ناراض کروں، ہے نا بھائی؟
یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا،
جو شعر ہے وہ پہلے سے سمجھ لو، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ شعر میں مزہ آئے گا۔ یہ بت پتھر کے بت ہوتے ہیں، مشرکین جن کو پوچھتے ہیں، ایک تو پتھر کے بت ہوتے ہیں، ایک یہ حسین شکلیں، حسین شکلیں بھی بت کی مانند ہیں، کیونکہ دل میں ان کا نقش ٹھہر جاتا ہے اور آدمی کی توجہ اللہ سے ہٹ کر ان حسینوں پہ چلی جاتی ہے، غیر اللہ میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، حسن دینے والے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو بت سے مراد وہ نامحرم عورتیں اور وہ لڑکے جن کی ابھی قدرتی داڑھی نہیں آئی، جن کو امرت کہتے ہیں، جن سے نظر کا بچانا، ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ ہاں تو یہ ان کو بھی بت کہتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں دیکھو،
یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر، یہ بت جو محتاج ہے،
بتاؤ یہ حسین عورتیں محتاج نہیں ہیں؟ ان کا حسن بھی تھوڑے دن کا ہے، اگر دو سال پانچ سال بعد شکل دیکھو بگڑ جاتی ہے کہ نہیں؟ کوئی ان کو اختیار ہے اپنے حسن کو روکنے کا؟ بگڑتا ہی چلا جائے گا، اس تقدیر میں یہی ہے، ہر انسان میں تغیر آ جاتا ہے، شکل میں تھوڑے دن کے بعد تغیر آ جاتا ہے، حکومتیں بدل جاتی ہیں نا، ہر پانچ سال کے بعد حکومت بدل جاتی ہے، تو ان کی حسن کی حکومت بھی بدل جاتی ہے، تو یہ خود بھی محتاج ہیں اور یہ ہگنے موتنے کے بھی محتاج ہیں، کھانے پینے کے بھی محتاج ہیں۔ بتاؤ اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے تو تڑپے گا نہیں، تڑپے گی نہیں، اسپتال میں داخل کرنا پڑے گا نہیں، تو یہ محتاج ہیں کہ نہیں، اور مرنے والے ہیں کہ نہیں، اپنی کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ تو پھر ایسے حسین شکلوں پر مرنا اللہ کو چھوڑ کے، یہ نقصان کا سودا ہے کہ فائدے کا؟ بس ان سے نظر کو بچانا ہے۔
یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، غلام کا غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں۔ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدہ،
دیوانے باغ بلبل سے مراد یہ ہے عاشق جو حسینوں پہ مرتا ہے. تو فرمایا کہ بلبل جب بہار کا موسم آتا ہے تو بلبل ایک پرندہ ہے وہ چہچہاتا ہے, جب پھول کھلتے ہیں چہچہاتا ہے نا. تو یہ پہلے مصرے میں یہ ہے, یہ مانا ہم مان رہے ہیں کہ حسینوں میں کشش ہے اور یہ پھولوں کی طرح ان کی شکلیں ہیں. یہ مانا ہم نے چمن خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا, مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن کیوں بنا. تھوڑے دن ایک دن دو دن پھول کھلتا ہے, اس کے بعد مرجھا جاتا ہے, پتیاں سوکھ کے جڑ جاتی ہیں, بدنما معلوم ہوتا ہے, ختم کہاں ہے. تو ایک ہی چیزوں پہ میں کیوں دل لگاؤں جو مرنے والی سڑنے والی لاشیں گل جائیں گی ان کی, سڑ جائیں گی لاش. اگر کسی حسین شکل پہ کوئی مرتا ہو اگر وہ مر جائے تو وہ کیا اس سے چپٹا رہے گا؟ اس کی لاش تھوڑی دیر میں پھول کے بدبو دینے لگے گی, پھر یہاں تک کہ پھٹ جائے گی. اب تو لپٹ اس پر, اب تو چمٹ, تو نے اپنی جوانی اسی پہ ضائع کی تھی, اب تو اپنی وفاداری کا حق ادا کر, اب تو اس کے ساتھ رہے, اس کے ساتھ قبر میں اتر. اگر واقعی محبت ہے تو اترے گا کوئی قبر میں؟ ارے اس کو گھر سے نکالے گا. میرے شیخ فرماتے تھے ایک دن اس دنیا سے ہمارا خروج نہیں اخراج ہونے والا ہے, نکالا جائے گا. ہم نکلیں گے نہیں بلکہ ہمیں نکالا جائے گا. یہی ہمارے ماں باپ, یہی ہمارے بھائی بہن, یہی ہمارے رشتے دار کہیں گے بھائی بڑے میاں کو جلدی دفن کرو, بدبو آنی شروع ہو جائے گی, جلدی نکالو گھر سے. ہے کہ نہیں حقیقت؟ تو ان حسینوں میں کیا رکھا ہے؟ ان حسینوں کے پیٹ میں کیا زعفران ہے, کوئی ہرق گلاب ہے؟ وہی ہے نا. تھوڑی دیر کے بعد ان کی لاش پھول کے پھٹ جائے گی اور سڑان اتنی آئے گی کہ ناک پہ رکھ کے کپڑا بھاگو گے, دور بھاگو گے. تو ایسی چیزوں پہ کیا مرنا مرنا ہے؟ تو فرمایا ہمارے حضرت کا شعر کیا سبحان اللہ, فرماتے ہیں اگر ہے عشق تو عشق حی لا یزل باقی, اگر ہے عشق تو عشق حی لا یزل باقی, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اگر عشق کرنا ہے تو اس ذات سے, اگر ہے عشق تو عشق حی لا یزل باقی. اب دوسرا مصرع اس وقت یاد نہیں آ رہا. اگر ہے عشق تو عشق حی اللہ, محبت عارضی ہوتی ہے اس دار فانی میں, محبت عارضی ہوتی ہے اس دار فانی میں. اگر ہے عشق تو عشق حی اللہ یزل باقی, اللہ سے عشق کرو پھر دیکھو کہ اپنے قلب میں کیا دولت پاؤ. ان حسینوں پہ مرنا, غلام پہ مرنا, اپنی قیمت کو گھٹانا ہے, اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے. یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا, مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں. آخری شعر ہے, مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس اہل دل کے در پر, اللہ والوں کی صحبت ہے. مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس اہل دل کے در پر, ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں. صمیم دل مانے دل کی گہرائی سے, سچے دل سے ان کو میں کیوں, ان کے در کو کیوں نہ اپنا مسکن بناؤں, جہاں مجھے سکون بھی ملتا ہے, اللہ کی محبت بھی ملتی ہے, اللہ سے تعلق بھی ملتا ہے. مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس اہل دل کے در پر, تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل میں دل زب میں جگر کیا ہے, غم کیا ہے کہ ان حسینوں پہ مت مرو, کس طرح میں اپنا درد دل درد جگر نکال کے سامنے پیش کر دوں امت کے کہ اللہ کے واسطے ان مرنے والی لاشوں سے دل نہ لگاؤں, ان کے پیچھے اپنی زندگی کو اپنے لمحات کو اپنے وقت کو ضائع مت کرو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنبھل کر رکھ قدم اے دل, بہار حسن پانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہر جوانی. کتنی جوانیاں برباد ہو گئی ان کے پیچھے, ان کے لیے بھی جانتے ہیں ایک دوست ان کے لیے آئے, آئے دن یہ قصے ہزاروں ہزاروں. وہ لڑکا عشق مجازی میں مبتلا ہے, یونیورسٹی گیا پڑھنے اور وہاں کسی اور کی اسٹڈی کرنے لگ گیا, اسٹڈی کرنے گیا تھا کتاب کی اور وہاں ٹیڈی کی اسٹڈی میں لگ گیا. اب اس کا بھوت اس پہ سوار ہو چکا ہے, والدین سے بدتمیزی اور گالیاں اور ایک یعنی اٹھا پٹک توڑ پھوڑ اور بس مجھے شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے. اب اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی چار دن کی چاندنی ہے یہ, اس کے بعد پھر وہی روٹی پکانا سل بٹا پیسنا وہی کرے گی, پھر تم سب پرانی ہو جائے گی. اور جو عشق مجازی کا مریض ہوتا ہے بدنگاہی کرتا ہے, میں نے کہا دیکھو یہ بے پردگی کا انجام, بے پردگی کا انجام ہے یہ. تم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, اللہ رسول نے منع کیا کہ نامحرم عورت کو مت دیکھو, تم نے نگاہ اٹھائی خدا کے عذاب قہر میں مبتلا ہو گیا. بدنگاہی کرنا اور یہ عشق مجازی اللہ کا عذاب ہے, قہر الہی ہے یہ. ہاں میرے شیخ مولانا رومی کا شعر پڑھتے ہیں کہ از شراب قہر جو مستی رہی نیست ہارا صورت مستی رہی. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قہر کی عذاب پلانا چاہنا قہر کا قہر کی شراب پلانا چاہتے ہیں, اس کو صورتوں کے عشق میں مبتلا کر دیتے ہیں. کوئی آدمی صورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا تو سمجھ لو کہ عذاب قہر میں مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. پھر یہ عشق کا بھوت آسانی سے نہیں اترتا, بہت کم بہت مشکل ہے. اس لیے میرے دوستو نگاہ کو خراب کرو ہی نہیں, نگاہ مت ڈالو, ایک نگاہ بھی خراب مت کرو. پہلوان مت سنو کہ ہمیں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, بازے لوگوں نے پہلوانی دکھائی گرفتار ہو گئے برباد ہو گئے. میں کیا عرض کروں کہ آئے دن کے یہ قصے ہیں. کل بھی دو لڑکے آئے ہوئے تھے, کب یہی مسئلہ, اور وہ بھی پریشان وہ بھی پریشان, آئے دن قصے ہیں. ابھی ایک صاحب ان کے گھر پہ آئے تھے بھائی صاحب کہ ان کی بیٹی ان کی بھتیجی مبتلا ہو گئی عشق مجازی. ہم نے کہا اور پڑھاؤ یونیورسٹی میں, جہاں لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں آپس میں ہو گیا, یہ تو ہے ہی فطرت تو ہے, تو کیوں ڈالا یونیورسٹی میں. اب سر پکڑ کے رو رہے ہیں اور اس پر بھوت سوار رہے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے. اور یہ سارے قصے جتنے ہوتے ہیں ان کی کہانی مشکل سے دو چار دن ایک ہفتہ دس دن ایک دن اس کے بعد جھگڑا طلاق, کتنے قصے. تو اس لیے میرے شہر نے فرمایا کہ سنبھل کر رکھ قدم ہے دل, بہار حسن پانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہر جوانی. کتنی جوانیاں برباد ہو گئی, خون ہو گیا, اور بیچارے نہ ملی تو پاگل ہوئے, مل گئی تو پاگل ہوئے. وہ قصہ سنایا تھا نا پاگل خانے کا, پھر سنا دوں کیا مولانا, سنا دوں پاگل خانے کا قصہ. شاید آپ کی نیند بھی جاتی رہے گی. ایک پاگل خانے میں وہاں وزیر ملک کا وزیر اعظم گیا معائنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے ملک کے پاگل خانے کا کیا حال ہے. حالانکہ اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ خود اسمبلی کو دیکھ لے, قومی اسمبلی دیکھ لے, صوبائی اسمبلی دیکھ لے, وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی, ہے نا. تو بہرحال وہ معائنے کے لیے چلے گئے. تو وہاں ایک اچھا خاصا صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ٹانگ پہ ٹانگ مستروں کی طرح کھڑا ہوا تھا. کہا کہ تم کیسے یہاں آ گئے بھائی, تم تو اچھے بھلے معلوم ہوتے ہو. کہا تم کون ہو؟ میں نے کہنے لگا میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں, معائنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا میں پہلے میں بھی یہی کہتا تھا. اچھا بھائی, بڑے وہاں سے گھبرا کے بھاگا اور پاگل خانے کا ڈائریکٹر ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور ایک کوٹری کے اندر سے آواز آ رہی تھی اور آواز لگا رہا تھا شبنم شبنم شبنم. وزیر اعظم نے کہا بھائی یہ کیا قصہ ہے, کیوں پکارا ہے؟ کہا کہ اس کی بڑی داستان بڑی دردناک ہے. بےچارا ایک لڑکی تھی جس کا نام شبنم تھا, اس سے یہ عشق کرتا تھا, عشق میں مبتلا ہو گیا. اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی, یہ اس کے غم میں مبتلا ہے, پاگل ہو گیا ہے, اسی کو پکار رہا ہے شبنم شبنم. اوہ ویری سیڈ, بڑے افسوس کی بات ہے. آگے چلے تو مختلف پوٹریوں سے ہوتے ہوئے ایک جگہ آواز آ رہی تھی, ایسی ایسی آواز آ رہی ہے, بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس کی شبنم سے شادی ہو گئی. تو میرے شہر نے اس پر ایک شعر بنایا ہے, فرمایا کہ کوئی مرا وصال سے, کوئی مرا فراق. فراق مانے جدائی, جس کو نہیں ملی وہ بھی مرا. کوئی مرا فراق سے, کوئی مرا وصال سے, جس کو مل گئی وہ بھی پاگل. کوئی مرا فراق سے, کوئی مرا وصال سے, محفل میں میر ان کی کوئی شادمان نہ تھا. کوئی خوش نہیں رہا, جس کو نہ ملی وہ بھی پاگل, جس کو مل گئی وہ بھی پاگل. جب گھر میں لایا شیخ فرماتے کہ نئی نویلی دلہن لے کے آیا, شکل سے پاگل ہو گیا تھا. نہ دین دیکھا جو دیکھنا چاہیے, نہ اخلاق دیکھے جو دیکھنے چاہیے, نہ شرافت نہ شرم و حیا, کچھ نہیں, شکل پہ پاگل ہو گئے. بڑی اچھی شکل ہے, بس اوپر سے جو ہے چمک دمک ہے, اندر جو اخلاق اب لے آئے. پہلی رات جو گھونگھٹ اٹھایا, اس نے کہا اپنے شوہر کو یو آر ویری ویری بلڈی فول, تم تو انتہائی احب. ارے انا للہ وانا الیہ, شکل دیکھو کیسی اور اخلاق کیسے. ارے وہ کہہ رہی تھی اس کو, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, وہ کہہ رہی تھی اپنے شوہر کو یو آر ویری ویری بلڈی فول, تم یعنی خاندانی احمق ہو. بڑے برے معنی لے جاتے ہیں اس کی, انگریزی میں گالی ہے بلڈی فول, جس کو کہہ دو تو بہت ناراض ہو جاتا ہے, گرم ہو جاتا ہے. گرم ہونے سے ایک قصہ ہمارے حضرت نے سنا ہے کہ شیخ ابو علی سینا جو مشہور حکیم ہے نا, اس نے شاہ ایک بزرگ تھے شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, تو ابو علی سینا اس کو ظاہر مشہور حکیم تھا, دواؤں پر اس کو بڑا ناز تھا, علاج پہ ہم نے بڑا ناز تھا. اس نے کہا کہ یہ جو آپ دم کرتے رہتے ہیں, اس کو پھونک دیا, اس کو پھونک دیا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ حکیم جو تھا ابو علی سینا, تو انہوں نے کہا تم تو میرے جاہل ہو. شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے شیخ ابو علی سینا کو کہا تم تو میرے جاہل ہو. وہ بہت ہی غصے میں لال ہو گیا, گرم ہو گیا بالکل ایک دم. کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں ایک لفظ کہا کہ تم جاہل ہو, اس سے تمہارا یہ حال ہو گیا, تو کلام الہی سے اثر نہیں آئے گا, کلام الہی کا اثر نہیں آئے گا. تو یہ ہوتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو عزیزوں, یہ میرے شیخ فرماتے تھے. اور ایک اور شعر سن لو. ابھی دیکھو میرا ارادہ تھا 10:30 بجے موقوف کرنے کا, یہ کڑی صحیح ہے یا 5 منٹ آگے رکھی ہے؟ ہوشیاری تو نہیں کی, بالکل صحیح ہے. تو فرماتے ہیں کہ حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے, حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے, اسے بس سنکھیا کھانا پڑا. سنکھیا ایک زہر, خودکشی کرنے کا دل چاہتا ہے, لیکن آج کل اتنی معشوقائیں مل رہی ہیں, کہتے چل تو نہیں تو چل اس سے کر لیتے. اب خودکشی ودکشی نہیں کرتے, ایسے ڈرامہ کرتے. بعض لوگوں نے یہاں تک ہم نے ماں باپ کو ستایا کہ اگر ہماری شادی یہاں نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گا. بلیک میلنگ بہت جگہ چل رہی ہے, بلیک میلنگ. ڈرتے ورتے نہیں ہیں, اتنی ہمت کہاں ہے خودکشی کرنے کی؟ تو فرمایا کہ خودکشی یعنی زہر کھا کے خودکشی کر لی, نہیں ملی تو پاگل ہو گئے, خودکشی کر لی. اور دوسرے یہ کہ اسے بس سنکھیا اگر مل گئی تو بھی سنکھیا کھانا پڑا, کیونکہ جان تو ہے نہیں, وضو ختم ہو گیا, جوانی برباد کر دی, حسینوں کے چکر میں جوانی برباد کر دی, غیر فطری طریقے سے اپنے کو برباد کر لیا. پھر حکیموں کے چکر لگا رہے ہیں. پھر حکیم کیا کرتا ہے, جس کا وضو بالکل ختم ہو جاتا ہے اس کو سنکھیا زہر کا کشتہ بنایا جاتا ہے,
کشتہ.
اس کشتے کو پھیلاتے ہیں تو پھر کبھی مردہ زندہ ہو جاتا ہے, کبھی نہیں بھی ہوتا, بعضوں کا نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ حسینوں سے تین قسم کی دوری ضروری ہے. نمبر ایک, آنکھ سے بھی آنکھ کو بھی بچاؤ. نمبر دو, اپنے دل کو بھی بچاؤ. نمبر تین, اپنے جسم کو بھی بچاؤ. عینن قلبن غالب, غالب مانے جسم, قلب مانے دل, عین مانے آنکھ. حسینوں سے, نامحرموں سے تین قسم کی دوری ضروری ہے. اور اب تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, حسینوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. لوگوں نے زہر اپنے گھر ہی لا کے رکھ لیا, کیبل, اسمارٹ فون. مدرسوں کے اندر بھی اب نیٹ کا استعمال ہو رہا ہے, انٹرنیٹ چل رہا ہے مدرسوں میں. جوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں نظر ہٹی ادھر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی, اگر کسی کو ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہیں بڑا گوشت نقصان دیتا ہے, وہ کہے کہ نہیں یہ تو جائز ہے, ہم تو کھائیں گے, ہم تو کھائیں گے, تو جائز ہے, حلال ہے, آپ ہمیں حلال سے کیوں منع کرنا کرنا, تو پھر کیا ہوگا, اس کی کھال پھٹ جائے گی. جیسے مجھے بھی بڑا گوشت کھانے سے میرے پیروں میں خارش ہو جاتی ہے, مجھے راس نہیں آتا, تحمل نہیں, خارش ہو جاتی ہے, پیر پھٹ جاتے ہیں, گرم چیز کا تحمل نہیں. تو اب میں اڑ جاؤں کہ نہیں میں تو کھاؤں گا, آپ مجھے حلال چیز سے کیوں منع کرنا. اب کوئی کہے بھائی انٹرنیٹ جائز ہے, اس میں اچھا کام ہم کریں گے, لیکن معلوم ہے کہ اچھا کام کرتے کرتے کہاں چلا جائے گا, نفس و شیطان ساتھ لگا رہے کہ نہیں, برباد کر دیا ہے, مدرسے بھی برباد ہو رہے ہیں. بعض استادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے, وہ چاہتے ہیں انٹرنیٹ استعمال کریں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہلاکت کے گڑے میں گر جائیں. نادانی میں جو ہے برباد کر رہے ہیں, مدرسوں کا نورانی ماحول برباد ہو رہا ہے. بعض استاد طلبا کو ترغیب دیتے ہیں کہ انٹرنیٹ ضرور استعمال کرو, اس میں دیکھو فلاں حدیث ہے, حدیثوں کا مجموعہ ہے, قرآن شریف ہے, یہ ہے وہ ہے, ایک بٹن ڈالو حدیث آ جائے گی, اور فلاں آیت کا ترجمہ آ جائے گا, اور فلاں مسئلہ آ جائے گا, سب کچھ انٹرنیٹ میں موجود ہے. لیکن ساتھ میں اور کیا ہے, شیطان اور نفس چوری اور ڈاکہ سب سکھا دیتا ہے, چوری بھی سکھا دیتا ہے. ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں, بہت قصے اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ اولاد نے جو ہے ماں باپ نے پڑھائی کی وجہ سے دلا دیا اسمارٹ فون, کیونکہ آج کل وہ ضروری قرار دیتے چلے جا رہے ہیں. ایسے اس کے ساتھ وہ منسلک کر دیا ہے کہ آدمی مجبوراً استعمال کرے, تو اب اس سے نوٹس بنانے ہوتے ہیں, اب وہ پڑھائی کے لیے دے دیا. اب دیکھا کہ بھائی یہ تو گڑبڑی بھی کرتا ہے بچہ ہمارا, تو انہوں نے اس میں اپنا انگوٹھا لگا دیا کہ جب تک وہ انگوٹھا نہیں لگائیں گے وہ کھلے گا نہیں موبائل. آتا ہے ایسا پروگرام کو, اچھا انہوں نے لگا دیا. تم شیر تو ہم سوا شیر, اولاد ماں باپ سے بھی آ گئے, تم تو بڈھے ہو گئے, تم کیا جانو ہمارے اندر کیا چالاکی ہے. سوتے میں باپ کا انگوٹھا لگایا, سوتے میں باپ سو رہا ہے, اس کا انگوٹھا چپکے سے لگا دیا, اب کھول کے بدماشی ہو رہی, سارے کام ہو رہے ہیں. یہ چوری بھی سکھا رہا ہے, یہی کیبل, یہی ٹی وی. ہمارے حضرت نے کس زمانے میں فرمایا کہ ٹی وی جب آیا تھا تو اس زمانے میں بچے نے دیکھی فلم, اس میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا, اس نے اپنے گھر ڈاکوؤں سے مل کے ڈاکہ ڈلوا دیا, اور ڈاکو نے مال لوٹا اور بچے کو قتل کر دیا. یہ ملا ٹی وی دیکھنے کا انجام. اسی طرح یہ کیبل جو ہے یہ تو اور زیادہ بربادی, ننگی فلمیں, ناچ ڈرامے, گندگیاں بھری پڑی پڑی, اور مدرسوں کے اندر ترغیب دے رہے ہیں کہ انٹرنیٹ لگاؤ, برباد ہو جائیں گے لڑکے, یقینی طور پر برباد ہو جائیں گے. اس لیے کہ جہاں گناہ سے بچنا ضروری ہے, گناہ سے وہی بچ سکتا ہے جو اسباب گناہ سے بھی بچ سکتا ہے. ہاتھ میں گندگی کا آلہ دے دیا اور کہہ رہے ہیں صاحب آپ تقوی اختیار کرو, آپ مت دیکھو. کہتے ہیں کہ صاحب آپ, یہی تو آپ کے اوپر ہے, آپ غلط راستے پہ جاتے ہیں, آپ کے اوپر ہے, آپ مت جائیں غلط راستے پہ. ارے تم کیا کیسے بچ سکتے ہو جب گندگی تمہارے ہاتھ میں ہے, فطری تقاضے اللہ نے رکھے ہیں, جب تم ہاتھ میں گندگی دے دو گے تو گندگی میں تو استعمال ہوگا, عقل سے کام نہیں ہوتے. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جائز کیا, بھائی جائز ہے, کون کہے گا کہ انٹرنیٹ حرام ہے, کوئی نہیں کہے گا, جائز ہے, اس لیے کہ اس سے جائز کام بھی لیا جا رہا ہے نا.
اسی طرح اگر کوئی حکیم کہہ دے کہ بڑا گوشت مت کھانا پھر کھاؤ, کہے گا کہ اس سے آپ کا یوریک ایسڈ بڑھ جائے گا, تھوڑے دن میں آپ موت کا شکار ہو جائیں گے. فوراً کہیں گے نہیں نہیں ہرگز بھی نہیں کھانا, میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا اس کو. پرہیز کے معاملے میں, جسمانی پرہیز کے معاملے میں رشتے داروں کو ناراض کر دیتے ہیں. آپ کو رشتے دار کہے بھائی کھائیے کھائیے, کوئی بات نہیں, کہے گا نہیں بھائی میں ہاتھ ہی نہیں لگاتا, میں مسئلہ ہے. دل بیمار ہے, دل کے لیے ڈاکٹر کہہ دے کہ فلاں فلاں چیز مت کھانا, تمہارے لیے مضر ہے, تو کھائے گا کوئی پھر. شوگر ہو گئی کسی کو, شوگر کی بیماری ہو گئی اور ڈاکٹر منع کر دے کہ اب میٹھا نہیں کھانا ہے, کھائے گا کوئی. مگر یہاں ایمان چونکہ سستا ہے, ایمان کی اہمیت نہیں ہے. ایمان برباد ہو جائے کوئی بات نہیں. ارے گناہ تو گناہ میرے دوستو, عقائد خراب ہو رہے ہیں. عقائد کا خراب ہو جانا ہمیشہ کی دوزخ, ہمیشہ کی دوزخ. بچے بچے کو اسمارٹ فون دلا رہے ہیں, بڑا فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے تو بچے بھی اسمارٹ فون کھیل رہے ہیں. اولاد کو برباد کر دیا, صحت بھی تباہ کر دی, ایمان بھی برباد کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, چپے چپے پہ کونے میں رات کو کھڑے رہے ہیں اور اس میں گندگیاں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عید الاضحیٰ کے تھوڑی سی باتیں میں نے وہاں بتا دی تھی, فرید صاحب نے سن لیجیے نا آپ لوگوں نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی جس کو واجب ہے اس کو قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق دے اور اس کو قبول فرمائے. اور 10 دن جو ہے عشرہ ذی الحجہ کے, مختصراً بتا دیتا ہوں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحجہ تک, یہ 10 دن جو ہیں, 10 راتیں, یہ بڑی فضیلت کے دن ہیں, فضیلت کی راتیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہ 10 راتیں ایسی ہیں جن میں ہر رات جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. ہر رات شب قدر تو متعین نہیں ہے, معلوم نہیں ہے کون سی رات ہے, لیکن یہ راتیں ہر رات اس میں جاگنا عبادت کرنا شب قدر کے برابر ثواب ہے. اور اس کے دن کا روزہ رکھنا اس کا ثواب 1 سال نفل روزے, ایک روزہ 1 سال نفل روزے, جس سے ہو سکے یہ کام کرے, رات کو تھوڑا سا جاگ لے, زیادہ نہ صحیح تھوڑا سا جاگ لے اس نیت سے. دوسرے یہ کہ ان 10 دنوں میں جس پر قربانی واجب ہو اس کے لیے ہے, مستحب ہے کہ اپنے ناخن بال وغیرہ پہلے سے کتر کے رکھ لے, ان 10 دنوں میں نہ کاٹے. تو یہ حاجیوں سے مشابہت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے. اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے کیونکہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب, قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے. اور خون کا قطرہ قربانی کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. اور جو جانور وہ قربان کرتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ثواب کا ثواب ہے اور گوشت مفت میں ہے. گوشت کی نیت سے قربانی نہ کرے, قربانی اللہ کے لیے کرے, گوشت مفت میں کھائے, بونس میں کھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین جو عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما, میرے دوستوں کو, تمام سننے والوں کو, تمام مسلمین مسلمات کو اللہ سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما دے, اپنا وفادار بنا لے, اپنا مطیع بنا لے, اپنا عاشق بنا لے, سچا عاشق بنا لے. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت و معرفت سے سیراب فرما دے. اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین عطا فرما کہ ہم جان دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ ہمیں نے ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے. الہ العالمین گناہوں سے بہت بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما, نیکیوں کا ذوق و شوق اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں, ہمارے بھائی ارشاد صاحب بھی ان کو دل کی تکلیف ہے, اور جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اور اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال و بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ جو جن کو تنگی ہے ان کی تنگی کو بدل دے فراخی سے, مصیبت کو بدل دے عافیت سے, غموں کو بدل دے خوشی سے. اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما, دونوں جہان کی خوشیوں سے مالا مال فرما. ہر غم اور پریشانی سے اور فکر سے اور تشویش سے اور تنگی سے اور مصیبت سے اور مہلک بیماریوں سے خصوصاً اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. جن بچوں کے رشتے ابھی تک نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما, اور اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار و محبت اور سنت و شریعت کا راستہ عطا فرما. خاندانوں میں آپس میں جن میں جھگڑے ہیں اے اللہ ان کے جھگڑوں کو اتفاق اور محبت سے بدل دے. اے اللہ ہم سب کو پیار محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے تمام دینی اداروں کو حفاظت نصیب فرما, سب کو اپنی حفاظت میں لے لے, اساتذہ کرام کو بھی اپنی حفاظت میں لے لے, طلباء کرام کو بھی اپنی حفاظت میں لے لے, ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے, خانقاہیں ہوں, مدرسے ہوں, تعلیم قرآن کے ادارے ہوں, تبلیغی جماعت ہو, اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اے اللہ ان تمام محل وقوع کی اور ان کے معاونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ہمارے جو بھی جائز حاجتیں ہیں اپنے فضل سے اے اللہ اس کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اللہ میرے پیارے شیخ کی جامعہ کی خوب امداد فرما. اے اللہ تمام ضروریات سے زیادہ وسائل عطا فرما اور جلد از جلد جامعہ کی تکمیل فرما. اور جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں, تعمیرات ہو رہی ہیں مساجد کی, مدارس کی, اور اے اللہ جو مدارس تمام مدارس کی ضروریات کو اے اللہ خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ خزانے غیب سے پورا فرما, ضرورت سے زائد نصیب فرما. اے اللہ تمام مہتمین حضرات کو اے اللہ وسائل ضروریات سے زیادہ وسائل عطا فرما دے, تاکہ وہ بے فکر ہو کر آپ کے دین کی خدمت کر سکیں. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل سے اللہ وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہم سب مسلمانوں میں اتفاق نصیب فرما, ایک دوسرے کا حلیف بنا. آج ہم حریف بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہیں, ایک دوسرے سے حسد ہے, ایک دوسرے سے مخاصمت ہے. اے اللہ ہم سب کو خوب اتفاق اور محبت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. تمام مسلمانوں کو اللہ آپس میں اتفاق و محبت نصیب فرما, اور لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ فرما دے, ایک دوسرے کا حلیف بنا دے, حریف نہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہاں یہ جو میں نے مسئلہ بتایا ہے کہ ان دس دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں یہ بال اور ناخن وغیرہ, جزاک اللہ, ناخن بال نہیں کٹنے چاہیے, یہ ایک مستحب عمل ہے. اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں, لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, اس لیے ہر ایک کو اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ مونچھوں کا بال یہ بڑھ کر اس سفید کنارے پر آ جائے تو اس کا کاٹنا ضروری ہے. اس کنارے پر جو اوپر کا ہونٹ ہے, سفید کنارے پر بال کا آ جانا لمبی مونچھ میں شمار ہوتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جس نے لمبی مونچھ رکھی میری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی. اور کتابوں میں لکھا ہے لمبی مونچھ اس کو کہتے ہیں, اس کو نہیں کہتے لمبی مونچھ. لمبی مونچھ وہ ہے جو اوپر کا, جو یہ اوپر کے ہونٹ کا سفید کنارہ ہے وہ بال سے, اوپر مونچھ کے بال سے ڈھک جائے. تو جب بھی ایسا ہو جس نے مونچھ رکھی بھی ہے یا نہیں بھی رکھی ہوئی لیکن بازوؤں کے بال جلدی بڑھ جاتے ہیں, نیچے آ جاتے ہیں, تو اس کا خیال رکھیں کہ ایک لمحے کو بھی وہ بال اس کنارے سے نہیں آنا چاہیے, اس کو فوراً کاٹ دینا چاہیے. جزاک اللہ. سنت ہے آپ کی سنت ہے، کوئی فرض واجب نہیں، سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے گوشت سے یا کلیجی سے افطار فرمایا کرتے تھے، اور عید کے دن کچھ میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کو جانا سنت ہے، اور بقرعید کے دن نماز کے بعد اپنے یہ قربانی کا گوشت کھا لیں، لیکن کوئی نہیں کر سکے، جیسے ہم تو کر ہی نہیں پاتے کیوں، ہمارے یہاں کاٹنے والے ملتے نہیں ہیں، بسائی بہت نفرے ہوتے ہیں، وہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، جب وہ آتے تو اتنی دیر تو ہم بھوکے نہیں رہ سکتے، ہم تو کچھ کھا پی کے ہی جانا پڑتا ہے، تو ایک سنت عمل ہے، جس سے ہو سکے وہ کر لے، لیکن اگر کوئی کھا پی لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا مولانا؟ بس اور کچھ مسائل آپ تو خود عالم ہیں، لیکن یہ علماء حضرات موجود ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے مسائل، کچھ معلوم تھا تو میں نے بتا دیا،
ان کی تصدیق مل گئی۔